مجھے اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا شے ہے, کس چیز کو پھینک رہے ہیں, یہ کون سا قول و قرار تھا جس کو اپنے پاؤں پہ روند رہے ہیں. وہ تباؤ ماتت و شیاطین والا ملک سلیمان, اور انہوں نے پیروی کی سابقہ آیت سے, اس کو جوڑیے تو مضمون کیا ہوگا, کتاب اللہ کو تو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. پیروی کس کی نہیں, جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنوں پر بڑا تسلط دیا تھا, ان کی حکومت جو ہے وہ صرف زمین پر اور انسانوں پر نہیں تھی بلکہ ہوا پر بھی تھی, ہوا بھی ان کے حکم کے تابع چلتی تھی اور جنات بھی ان کے تابع تھے. تو ان کے زمانے میں حضرت سلیمان کی طرف غلط نسبت دے کر کچھ شیاطین نے شہر کا اور سونے اور سوٹ کے اور اس طرح کے اعمال کا بہت انہوں نے سلسلہ جاری کر دیا تھا اور اس کی دکانداری بہت چمکائی تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہوگا نقش سلیمانی بکتا ہے, وہ نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. یہ ساری حرکتیں غلط جو آج بھی ہو رہی ہیں اور جو دکانداریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے, یہ سب جو ہے غلط طریقے پر منسوب کی جاتی حضرت سلیمان کی طرف, اور یہ اس وقت سے روایت چلی آ رہی ہے. انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان. اب یہاں پڑھنا علی کے ساتھ جو آیا, اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف منسوب کرتے تھے سلیمان کے اہل حکومت کی طرف. وما کفر سلیمان, حالانکہ سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا. جادو جو ہے وہ کفر ہے, یہ حرام ہے, اگرچہ جادو حق ہے, یعنی یہ کہ جادو میں اثر ہے لیکن کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, یہ بہت بڑے قبیلہ گناہوں میں سے. لہذا فرمایا کہ حضرت سلیمان کی طرف اس کی نسبت یہ بہتان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. مما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر, بلکہ شیاطین سے بھی انہوں نے کفر کیا. جو یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. فما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ما انزل کا تعلق ہے وتبعوا سے, وتبعوا ما قتلوا الشیاطین وتبعوا ما انزل علی الملکین, اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے, ہاروت و ماروت. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش نازل کیے گئے اور یہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے, لیکن یہ پہلے بار کر دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے, مت سیکھو, یہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, تم ہم سے یہ چیز حاصل مت کرو. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا, وما یعلمان من احد, اور وہ نہیں تعلیم دیتے تھے کسی کو بھی, حتی یقولا, یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے تھے صلاحت کے ساتھ, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ ہم تو ایک آزمائش ہے, ابتلاء ہے, تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے, لہذا تم کفر مت کرو. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا, فیتعلمون منہما, وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, ایسا عمل جس سے کہ وہ کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ کروا دے. کہ آج بھی آپ کو ملے گی ایسے تعویذ کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا, اور یہ سارے کے سارے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ سب پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ کرائے, اور وہ جو ہے کسی اور اس طریقے سے کسی خاتون کو اپنے حوالہ یا اپنے لائے, لیکن یہ کہ ان میں تفرقہ ہو تب نہ, اور تفرقے کے لیے چاہیے کوئی جادو, کوئی نقش سلیمانی جو ہے اس کے ذریعے سے وہ یہ حرکت کرے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ وہ نہیں تھے ضرر پہنچانے والے, نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی, مگر اللہ کے اذن سے. جادو میں بھی تاثیر ہے تو اللہ کے اذن سے, جیسے آگ جلاتی ہے یہ اس کی تاثیر ہے, لیکن یہ بھی اس نے رب کے تابع ہے, حضرت ابراہیم کو اس سے نہیں جلایا. تو جادو میں بھی تاثیر اگر ہے تو بغیر اس سے رب نہیں ہے. لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ, حقیقت میں فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں ضرر پہنچاتی تھی, وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ ان کو نفع نہیں پہنچاتی تھی, وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور انہیں یہ خوب معلوم تھا, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو کوئی یہ چیزیں حاصل کرے گا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. گویا کہ تورات میں یہ صراحت موجود تھی
اس کے باوجود اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، اپنی خواہشات اور شہوات کے لیے وہ سحر سکھاتے رہے، سیکھتے رہے، اور ان اعمال بد کے ذریعے سے وہ اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتے رہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ کی طرف سے جو بدلہ انہیں ملتا وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان راعنا نہ کہا کرو۔ یہ راعنا ایک مجلسی لفظ تھا، جیسے آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، کہیں گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے کوئی بات کہی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کہا ایکسکیوز می، وہ آپ فرمائیے میں نہیں سمجھ سکا، ذرا دوبارہ فرمائیے۔ اسی طرح وہاں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی محفل میں حضور نے کچھ فرمایا، اگر بات صحابہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو وہ پھر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ لیکن اب اس راعنا کے لفظ کو یہود نے شرارت کا ذریعہ بنا لیا، ذرا سی زبان کو انہوں نے نوچ دی، اور راعنا، راعنا کے معنی ہو گئے اے ہمارے چرواہے۔ اور کسی نے ٹوکا تو کہا کہ ہم کو راعنا کہہ رہے ہیں بھائی، یا آپ نے سننے میں غلطی کی۔ تو اس لیے اب مسلمانوں کو روک دیا گیا، تم یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ کسی دوسرے کو شرارت کرنے کا موقع نہیں۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ کہا کرو کہ حضور ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف ہمیں مہلت دیجیے، دونوں معنی ہوں گے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پہلی مرتبہ حضور کو کچھ فرمائے، توجہ سے سنو گے تو پھر یہ دوبارہ درخواست کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ ولل کافرین عذاب العلیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، مشرکین نہیں پسند ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ خواہ اہل کتاب میں سے ہو خواہ مشرکین میں سے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر۔ یہ اہل کتاب بھی نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ کسی کے پاس اجارے داری نہیں ہے اللہ کی رحمت کی، کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس کے خزانہ فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، نہ اسے بھلواتے ہیں، الا ناتے بخیر منہا او مثلہا، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی ہی۔ اصل میں یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب تورات کو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شریعت موجود ہے تو نئی کتاب کی ضرورت کیا ہے، پھر کیوں نئی شریعت نازل ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس سے ارتقاء ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ارتقاء فرمایا ہے، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو شریعت کا جو نزول ہوا ہے اس کے اندر تدریجاً ترقی ہوئی۔ جیسے انسان کی تہذیب میں، تمدن میں، عمرانیات میں ارتقاء ہوا ہے، ایسے ہی شریعت اسلامی میں، شریعت خداوندی میں ارتقاء ہوا ہے۔ تو ہم کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر حکم دے دیتے ہیں، کسی آیت کو اگر ہم ثابت کر دیتے تو اس سے بہتر آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار اور قدرت حاصل ہے؟ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی پشت پناہ اور حامی۔ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو اسی طرح جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے پہلے؟ یعنی یہ زیادہ سوالات کر کے اپنے اوپر شریعت کے دائرے کو تنگ کروا لینا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو سنو اور اطاعت کرو. اب اس کے اندر نیند میز نکالنا اور مزید سوال کرتے چلے جانا. یہ ہوا تھا ایک مرتبہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو ایک سب کھڑا ہو گیا, حضور یہ حج ہر سال فرض ہے یا ایک مرتبہ فرض ہے؟ حضور خاموش رہے اور آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو ہر سال فرض کر دیتا, کیوں نہیں جو بات کہی جا رہی ہے صرف اسی پر اتفاق کرو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم سوال کرو گے جواب دے دیا جائے گا, جب جواب آ گیا تم پابند ہو جاؤ گے. جب تک کہ وہ سوال اور جواب نہیں ہوا تمہارے لیے کچھ اختیار کا دائرہ وسیع ہے. ہم تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. اور جو کوئی ایمان دے کر کفر لے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور بھٹک گیا سیدھے راستے سے, سواء السبيل سیدھا راستہ. وجہ کثیر من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں, لا يردونكم من بعد ایمانكم كفارا, کہ کسی طرح لوٹا دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں. وہ چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں یہ ایمان کی دولت جو ہے حاصل رہے. وہ وجہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسهم, یہ ان کے اپنے جی کا حسد ہے جو اس کا سبب بن گیا. انہیں یہ نعمت کیوں مل گئی, یہ مقام و رتبہ ان کو کیوں حاصل ہو گیا؟ من بعد ما تبین لهم الحق, اور یہ کسی مغالطے میں نہیں کر رہے, اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے, پوری طرح پہچان چکے ہیں. فاعفوا واصفحوا, تو ذرا انہیں ڈھیل دو, انہیں معاف کرو اور چشم پوشی سے کام لو. حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ لے آئے. یعنی ابھی ذرائی کے ساتھ نرمی برتو, ان کا آخری انجام بھی دور نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے بنو قریظہ کا, بنو قینقاع کا, ایک ایک کر کے بنو نذیر, یہ اپنے اس انجام کو پہنچے. لیکن ابھی تو یہ پہلی صورت ہے نا مدنی, تو اس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی ذرا مصلحت اس میں ہے کہ انہیں ذرا ڈھیل, وقت آنے پر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے گا. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور اے مسلمانوں نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے ہو. یعنی یہ دو چیزیں وہ ہیں جو تمہیں ہر سازش سے بچا دیں گی. یہ یہودی کتنی بھی تمہارے خلاف سازشیں کریں, کتنی پلاننگ کریں, تمہارے لیے جو مدافعت کا حصار ہے وہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ قائم زکاۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو کوئی بھی تم اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی اور نیکی بھیجو گے وہ تم پاؤ گے اپنے رب کے پاس, اللہ کے پاس وہ موجود ہوں گے. اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہو سکے گا جنت میں مگر وہی جو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو. دل کا مانی یو ہوم, یہ وہ لفظ آ گیا یہاں پر, یہ ان کی خواہشات ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے, یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں, یہ ان کے مذعومہ اور موہومہ عقائد ہیں. ان ہاتھوں برہان کو بالکل تم صادقی, اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ دلیل اور برہان اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں, اللہ کا قاعدہ اور قانون تو یہ ہے جو آگے آ رہا ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جو کوئی بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے گا, سر تسلیم خم کر دے گا, اور وہ احسان کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, نیکیتی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ اس روش پر قائم رہے گا, فلہو اجرہ عند ربہ, تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود ان سے دوچار ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی موقف نہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, یہ کسی چیز پر قائم نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں. وهم يتلون الكتاب, اور وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہودی اگرچہ نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے, لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ کو یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے, ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہو گئے پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں, وہ کہتا ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں. اس کی قریب ترین مثال میں آپ کو دوں گا جو ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی جھگڑا شروع ہوا ہے, دونوں حنفی لیکن یہ کہ دونوں کا جو اس وقت ہے جدم جدہ کا معاملہ وہ آپ کے لیے, حالانکہ ان کی عقائد کی کتابیں مشترک, ان کی فقہ مشترک, وہی بتاوا عالمگیری, وہی ہدایا, اسی سے سارا ان کا بھی اور ان کا بھی سروکار, لیکن یہ کہ جو ایک دوسرے کی نفی ہے جس شدت کے ساتھ وہ آپ کے لیے. تو فرمایا قالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء وهم یتلون الکتاب, اور وہ کتاب پڑھتے ہیں. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو کوئی علم نہیں رکھتے, اسی طرح کی بات, یعنی یہ امیین جو ہے بنی اسماعیل انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی, یعنی وہ ان پڑھ بھی وہی کر دیا اگر اختیار کر رہے ہیں تو یہ پڑھے لکھے کر رہے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, ان چیزوں کا کہ جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ومن یظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ, اور اس سب سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے. یا اشارہ ہو رہا ہے اب چونکہ لا یعلمون کی بات آ گئی تھی, امیین کی, یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو روک دیا تھا عمرے سے اور حج سے, اور مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا خانہ کعبہ سے دور ہجرت کرنے پر, بیت اللہ سے دوری پر. تو یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اور وہ بجائے اس کے کہ اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے, اس کی تخریب کی کوشش کر رہے, اسے بے آباد کرنے کے لیے کوشش کر رہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں داخل ہو مگر خوف کے ساتھ, یعنی یہ کہ یہ تو الٹے دلدلاتے پھر رہے ہیں, حالانکہ جو اصل حقدار تھے وہ مدینے میں بیٹھے ہیں, ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے, اور یہ لوگ کہ جنہوں نے بیت اللہ کی اصل تعلیم کی جڑیں کھود دی وہ ہے جو دلدلاتے پھر رہے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ نہ داخل ہونے پائے مگر خوف کے ساتھ. لہم سے دنیا خزیون, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وہ لہم سے آخرت عذاب العظیم, اور آخرت کو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب, اور مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. فأينما تولوا فثم وجه الله, تو جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے, ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. یہ آیت تمہید بن رہی ہے تحویل قبلہ کی, اس کے لیے گویا کہ یہ میدان ہموار کیا جا رہا ہے, کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو وہ سمت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں محدود ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب میں محدود نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو اینما تولوا فثم وجه الله, جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا, بہت سمائی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا, یہ اب نصارہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی زیادتی, اور اتنا بڑا کفر, اور اتنا بڑا شرک, اتنا بڑا جرم. سبحانہ, پاک ہے اللہ, بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے, ہر شے اس کی ملکیت, اس کی مخلوق, ہر شے کا وہ مالک اور معبود, لیکن کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے. کل لہو قانتون, سب کے سب اس کے سامنے سر اطاعت ہم کیے ہوئے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع دار ہیں. بدیع السماوات والارض, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی اصل نہ ہو, جڑ نہ ہو, اور مبدے وہ ہستی ہے. بدی اسی سے بنا ہے, فعیل کے بدل پر, جو کریشن ایکٹ نہیں لو, عدم محض سے وجود بخشے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, یہ کائنات کو اس سے پیدا کیا بغیر کسی شے کے. بدیع السماوات والارض, پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا عدم بحث ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو وہ اس کے لیے بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی. فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے, لولا يُكَلِّمُنَا اللہ, کیوں نہیں اللہ کلام کرتا ہم سے. یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ صرف محمد سے کلام فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وجہ ہے کہ صرف موسیٰ سے کلام کیا, جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات جب تک کہ ہم خود نہ دیکھ لیں اللہ کو. اسی طرح یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا, ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کلام کے لیے. لولا يكلمنا الله وتأتينا آية, یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑی نشانی, بالکل روشن نشانی لے کر آئے, معجزہ جو بالکل ظاہر و باہر ہو. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, انہی کسی بات انہوں نے کہی تھی. تشابهت قلوبهم, ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے تو آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بشارت دینے والا کس کو؟ جو بھی سیدھا راہ اختیار کرے, حق اور صداقت کی راہ پر آ جائے, اس کے لیے بشیر ہے, اور جو اعراض و انکار کرے اس کے لیے نذیر ہے, خبردار کرنے والے. ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم, اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں, یعنی آپ سے معاوضہ نہیں ہوگا, آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ محمد یہ کیوں کرے گا جہنم میں آپ کے ہوتے ہوئے, نہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو جو چاہے گا ایمان لے آئے گا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے. آپ سے سوال نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور اے نبی, یہ یہود اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں, جب تک کہ آپ ان کے پیروکار نہ ہو جائیں گے راضی نہیں ہوں گے. قل ان هدى الله هو الهدى, کہہ دیجئے ان سے کہ اصل میں تو ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اهواءهم, اور اے نبی, بالفرض, یہ میں بریکٹ میں اضافہ کر رہا ہوں, بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اس صورت میں اے نبی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہ ہوگا, نہ کوئی ولی ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ میں نے عرض کیا تھا بالفرض کے لفظ کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, اس کا امکان کوئی نہیں, لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا کہ بالفرض آپ اس حق کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرے, تو پھر آپ کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن لوگوں کو ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو اس کا کفر کرتا ہے, فاولئک هم الخاسرون, تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ میں نے بریکٹ کے لفظ کا ذکر کیا تھا, یہ بریکٹ اب بند ہو رہی ہے. چھٹے رکوع کے شروع میں یہ بریکٹ شروع ہوئی تھی, اور پندرہ رکوع کے آج کے شروع میں یہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. وہی دو آیتیں وہاں آئی تھی, وہی دو آیتیں یہاں آئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے اسرائیل کی اولاد, یاد کرو میرے ان انعامات اور احسانات کو جو میں نے تم پر کیے. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ آیت تو آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے, بالکل بہ نہیں وہی دم. اگلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جی کسی دوسرے جی کے کام نہ آ سکے گا. ولا یقبل منها عدل, وہاں کا شفاعت کا ذکر پہلے اور عدل کا بعد میں, یہاں پر پہلے عدل اور پھر شفاعت. ولا یقبل منها عدل, نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو مدد کی جائے گی، انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا به الرحیم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ آج ارادہ تو یہ تھا کہ 18 رکوع ہم پڑھ لیں گے، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، آج صرف اس ایک پارے ہی کی تکمیل پر اتفاق کریں گے۔ اب یہ دو رکوع جو رہ گئے ہیں، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ 4 رکوع تحویلی ہے، یعنی یہ جو مفصل فرد جرم عائد کی گئی بنی اسرائیل پر، جو یہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ایک رکوع میں نے علیحدہ کر دیا جس کو دعوت پر مشتمل ہے۔ تو اب اس کے بعد گویا کہ بنی اسرائیل کو معزول کیا جا رہا ہے اس منصب سے جس پر کہ وہ 2000 برس تک فائز رہے، امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے علامت کے طور پر اب قبلہ جو ہے اہل توحید کا، وہ بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے معین کیا جا رہا ہے۔ تو اگرچہ 16-17 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد وہ حکم آیا کہ جو دوسرے پارے کے شروع میں ہے، 17واں اور 18واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، وہ اس حکم پر مشتمل تھے۔ تو وہ حکم جو ہے، اسی لیے میں نے ان 4 رکوعوں کو تحویلی کا ایک عنوان دیا ہے، کہ ایک امت کے کا معزول ہونا، دوسری امت کا اس پر نصب کیا جانا، اس کے لیے تحویل قبلہ کا بطور علامت سے، سمبل کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جانا۔ اس تحویل میں اب حکمت خداوندی دیکھیے کہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک اس اعتبار سے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے وہ ہیں، دوسرے اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جس ہستی پر جا کر مل جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل بھی ان کے بیٹے جن سے بنی اسماعیل ہے، جن میں حضور کی بعثت ہوئی، اور انہی کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کی نسل سے یہ بنی اسرائیل کی امت ہے۔ تو گویا کہ جو قدر مشترک ہے اس کو ابھار کر سامنے لایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بہت بڑی بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تم نسل ہی کو سمجھتے ہو کہ اہم شے ہے، تو یہ بھی تو ابراہیم ہی کی نسل ہے جس میں کہ ہم نے اب اپنی نبوت و رسالت جو ہے اس کو ہم نے طے کر دیا ہے۔ تو یہ ہے پس منظر اس کا، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ویسے طلع ابراہیم ربہ، اور یاد کرو جب سے ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے، بے کلمات، بڑے بڑے امتحانوں میں، فأتمهن، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا، تمام آزمائشوں میں کامیاب نکلا، ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے سوال کیا، اور میری نسل سے، یعنی یہ امامت کا وعدہ میری اولاد سے بھی ہے یا نہیں؟ قال لا ينال عهد الظالمين، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل میں جو نیکوکار ہوں گے، جو صحیح راستے کو اختیار کریں گے، ایمان اور عمل صالح کی روش کو اختیار کریں گے، ان کے ساتھ تو یہ وعدہ ہوگا، لیکن ظالم جو ہے وہ اس وعدے کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو، البیت یعنی بیت اللہ، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، بار بار لوٹ کر زیارت گاہ بنایا، اور امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور بناؤ ابراہیم کے مقام کو، یا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، اپنی نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم، بعض لوگوں نے پورے ہی مکے کو مراد لیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو آباد کیا، اور لیکن اکثر کی رائے میں وہ پتھر ہے کہ جو اب بھی محفوظ ہے مقام ابراہیم، کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ اس کے پیچھے ادا کی جاتی ہیں۔ واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وعدہ لے لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ہم نے حکم دیا اور ان کو اس عہد کا پابند کر لیا، ابراہیم اور اسماعیل کو انتہرا بیتیا کہ وہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھے، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، بل آکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ رکعی سجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، وعدے کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ وہی جال البیع کا مسابق اللہ سے وامنا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو البیت یعنی بیت اللہ، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، بار بار لوٹ کر زیارت گاہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور بناؤ ابراہیم کے مقام کو یا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم بعض لوگوں نے پورے ہی مکے کو مراد لیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو آباد کیا، اور لیکن اکثر کرائے میں وہ پتھر ہے کہ جو اب بھی محفوظ ہے مقام ابراہیم، کہ ہر طواف کے بعد دو رکعتیں جو ہے وہ اس کے پیچھے ادا کی جاتی ہیں۔ وارثنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وعدہ لے لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ہم نے حکم دیا اور ان کو اس عہد کا پابند کر لیا، ابراہیم اور اسماعیل کو انتہرا بیتیا کہ وہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھے، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، بل آکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، بل رکعی سجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے رب میرے اس گھر کو تو امن کی جگہ بنائے رکھ، اس میں ہمیشہ امن رہے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور جو اس کے اندر بسنے والے ہیں، جو اس کے رہنے والے ہیں، جو اس کے مجاور ہیں، مجاور اس کو کہتے ہیں جو جوار اختیار کر لیتے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی نسل جس کو کہ حضرت ابراہیم نے وہاں آباد کیا، ورزق اہلہ من الثمرات، ان کو روزی پہنچا، رزق پہنچا ثمرات سے، میووں سے، من آمن منہم، یہ حضرت ابراہیم کی احتیاط دیکھیے کہ اب یہاں پر خود ہی اپنی طرف سے وہ شرط لگا دی کہ جیسے اللہ نے کہا تھا کہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں اس دعا سے خود خارج کر دیا ان کو جو ایمان اور عمل صالح پر پورے نہ اترے، کہ پروردگار نے یہ دعا کن کے لیے ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال ومن کفر، یہاں اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه قلیلاً، تو اس دنیا کا ساز و سامان تو میں اس کو بھی دوں گا، وہ تو جو میں نے بات کہی تھی وہ امامت سے متعلق ہے، جہاں تک دنیا کی روزی کا تعلق ہے وہ تو میں مشرکوں کو بھی دیتا ہوں، کافروں کو بھی دیتا ہوں۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں کشا کشا لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جبکہ اٹھا رہے تھے دیواریں اور بنیادیں گھر کی، ہمارے گھر کی بیت اللہ کی، اسماعیل اور ابراہیم باپ بیٹا، یہ معمار ہے، معمار حرم، جبکہ یہ دونوں مل کر ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور یہ دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے قبول فرما ہماری اس خدمت کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امت مسلمت لک، اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی دو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے مناسک جو ہے کہ ہم تیرے گھر کا کیسے حج کریں،
اس کی ہمیں تلقین فرما، ہمیں دکھا ہمارے مناسب. ہو سکتا ہے کہ یہ مناسب کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھائے گئے ہیں، اسی لیے لفظ آیا ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہم پر عنایت فرما، ہم پر ہماری توبہ کو قبول فرما. ایسے توبہ یا توبہ کے معنی اللہ کے لیے جب لفظ آتا ہے تو عنایت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ اس کا مفہوم. تب علینا، ہم پر شفقت اور عنایت کا کی نگاہ فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت ہی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے ان میں سے اٹھائیو اپنا ایک رسول انہی میں سے. یہ کون ہماری ذریت، اس کے بارے میں آیا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اسی نسل میں اپنا ایک رسول اٹھائیو جو انہی میں سے ہو، تاکہ کوئی مغایرت کا پردہ حائل نہ ہو، کوئی اجنبیت نہ ہو. یتلو علیہم آیاتک، وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے کل اختیار رکھنے والا اور ساری حکمت سے بہرہ مر. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اور اس شخص جو شخص ملت ابراہیم سے روگردانی کرے، وہ کون ہو سکتا ہے جو روگردانی کرے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس سے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو. ولقد استفینا ہو کہ دنیا، اور ابراہیم کو تو ہم نے چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی ہمارے انتہائی نیک کار بندوں میں شامل ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے اطاعت کر، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے ہمیشہ کہا کہ میں نے سر تسلیم خم کیا اپنے پروردگار کے سامنے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں. یہی مضمون آگے آئے گا سورہ آل عمران میں. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں فرمایا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے، چنانچہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. ان کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جبکہ موت کا وقت آیا حضرت یعقوب کی، جبکہ موت حاضر ہوئی یعقوب کے سامنے. اس قال علی بنی، جبکہ کہا انہوں نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو پوجو گے. قالوا نعبد الہک، انہوں نے وعدہ کیا، اقرار کیا، ہم بندگی کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان کے معبود کی. الہم واحدا، اور یہ کوئی ایک سے زائد معبود نہیں ہے، یہ ایک ہی معبود ہے، وہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. دل کا امت القتلت، یہ گروہ ہے، جماعت ہے جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور اے لوگو اب جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا. یعنی پدرم سلطان بوت کے حوالے نہ بیٹھے رہنا، یہ اسی غرور میں اور اسی فخر میں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ تھے، تمہارے آبا و اجداد نے جو کمایا اپنے لیے کمایا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم چاہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ. بلا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، اور وہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت سے آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو اے نبی نہیں بلکہ ملت ابراہیم جو یکسو ہو. ما کان من المشرکین، اور یقیناً حضرت ابراہیم یکسو بھی تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے، موحد کامل. قولوا، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مسلمانوں تم ان کے جواب میں یہ کہو، وہ تو کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تب ہدایت یافتہ ہوگے، تم یہ کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی جانب، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ کو اور اس پر بھی جو دیا گیا عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس سب پر جو تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے مابین، ونحن له مسلمون، اور ہم صرف اللہ ہی کے حکم بردار اور اطاعت کار ہیں، فرما بردار ہیں، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تو پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے، یعنی وداؤٹ اینی ریزرویشن، کسی چیز کی ایکسیپشن کیے بغیر، اگر ان تمام باتوں کو یہ بھی مانے جیسے کہ تم مانتے ہو، فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پر آئیں گے، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، فإن تولوا، اور اگر یہ روح گردانی کرے، فإنما هم في شقاق، تو جان لو کہ پھر وہ ضد میں اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو چکے ہیں، فسيكفيهم الله، تو اے نبی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے. یہ آیہ مبارکہ ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا شہادت کے وقت، جب وہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن مجید کی، جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ مصحف جو ہے ابھی تک محفوظ ہے اور اس پہ حضرت عثمان کے خون کے دھبے ہیں جو اس آیت پر پڑے. فسیکفیکہم اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے محمد ان لوگوں کے مقابلے میں، وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. حبغت اللہ، اے مسلمانوں کہو ہم نے تو اللہ ہی کے رنگ کو قبول کیا، ومن احسن من اللہ حبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. قل لتحاجوننا فی اللہ، کہیے کہ اے یہودی اور اے نصرانیوں، کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن له مخلصون، اور ہم تو خالص اسی کے ہو رہنے والے ہیں، ہم اس میں یکسوئی کے ساتھ اسی کی بندگی کو اپنا شعار بنا لینے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، بڑا فرسٹ انٹرسٹنگ ہے، یہ غور کیجیے اس پر، اے یہودی اور اے نصرانیوں، کیا تمہارا کہنا یہ ہے، ان ابراہیم اب اسماعیل اب اسحاق و یعقوب اب الاسباط کانو ہوٹل اور سارا، کیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، کیا یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہودیت تو بعد میں آئی، نصرانیت بعد میں آئی، ابراہیم کا دین کیا تھا؟ وہ تو حنیف اور مسلمہ تھا، وہ تو اللہ کا فرما بردار اور یکسو اور شرک سے پاک، لہذا اصل دین تو وہی ہے جن کا ابراہیم، اس کو اختیار کرو، یعنی ان تمام جھگڑوں سے اوپر اٹھو، یہودیت اور نصرانیت کے جھگڑے ان سے بالا تر ہو جاؤ اور ابراہیم کی ذات کی طرف رجوع کرو. اب یہ دیکھیے کس طرح نفسیاتی بات یہ ہے، ابراہیم کی طرف رجوع کریں گے تو خود گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا. اس لیے یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ہم تقولون الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہوداً او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد ان کی یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم عن اللہ، کہیے ان سے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن نظم ممن كتم شهادة عنده من الله، اور اس شخص بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس بطور امانت تھی اسے چھپا لے. تمہاری کتابوں میں تو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگولیا کر دے، آج تم انہیں چھپا رہے ہو، یہ گواہی تھی اللہ کی امانت تمہارے پاس جسے تم چھپا رہے ہو. وَمَنْ لَاهُ بِغَافِلِ لَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے پوچھا یہ جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے. چاہیے پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں رکوع 22 ہو گئے لیکن آیات 134. اب جو یہ پہلا حصہ تھا جس کے اب صرف 2 رکوع رہتے ہیں، کل میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلا حصہ کم سے کم وہ مکمل کر لیں، لیکن بہرحال ما شاء اللہ کانا وما لم نشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ کی وصیت میں نہ تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال اس پہلے حصے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر 3 حصے، پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، ان میں سے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، اب میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور پھر دوسرے دو رکوع جو ہے تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں دو مضامین اصلاً مکی صورتوں کے ہیں، ایمانیات فلاسفہ اور جو دین کا فلسفہ ہے اس کا خلاصہ ہے کہ جو ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے. اس کے بعد پانچویں رکوع سے لے کر اور پندرہویں رکوع کے آغاز تک، یہ دس رکوع بلکہ سوا دس رکوع بنتے ہیں، ان میں تمام تر خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے. یہ کون سے؟ یہ سابقہ امت مسلمہ، ہم سے پہلے یہی اللہ کے دین کے علم بردار تھے، انہی کے پاس شریعت تھی، انہی کے پاس اللہ کی کتاب تھی، انہی میں نبی بھیجے گئے اور بے شمار نبی بھیجے گئے. اللہ نے چار کتابیں انہیں عطا فرمائی. دو مرتبہ کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، ان کا حق ادا نہ کیا، انہوں نے غلط طرز عمل اختیار کیا، نتیجتاً اللہ نے انہیں معذور کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی اسماعیل میں تھے انہیں اللہ نے چنا اور پسند فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آخری ہدایت نامہ قرآن مجید، اور جو لوگ حضور پر ایمان لائے ان پر مشتمل ایک نئی امت برپا کی. اب یہ گویا کہ ایک امت کا معزول کیا جانا اور دوسری امت کا اس مقام اور مرتبے پر نصب کیا جانا، یہ ہے اصل پہلے حصے کا مضمون. تو اس میں سے یہ دس رکوع جو ہے ان میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے. پہلے رکوع میں انہیں دعوت دی گئی، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی انجیل کی بھی، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت، قرآن اس کی نفی نہیں کر رہا بلکہ توفیق کرتا ہے، تمام نبیوں کی توفیق کرتا ہے، لہذا تمہیں تو فوراً ایمان لانا چاہیے، نہ یہ کہ ان کے تم ہی سب سے زیادہ دشمن بن گئے ہو محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے. وہ سات آیات بہت اہم ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ خطاب بنی اسرائیل کے ضمن میں گویا کہ فاتحہ ہے، وہ سات آیات پر مستمل نہایت جامع خطاب. بقیہ نو رکوعوں میں آپ نے کل دیکھا کہ پے بہ پے واقعات بیان کیے گئے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ احسان فرمایا، تم نے یہ ناقدری کی، ہم نے تمہیں یہ رتبہ دیا، تم نے اس کی یہ ناقدری کی، گویا کہ یہ ہے ایک مفصل فرد جرم جو ان پر عائد کر دی گئی جس کے نتیجے میں وہ معذول کیے گئے. اب یہ جو بقیہ چار رکوع ہیں جن میں سے دو کل ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے ایک عنوان آپ کو دیا تھا کہ یہ تحویلی ہے. تحویل کے معنی کیا ہے؟ پھیر دینا، تحویل قبلہ، قبلے کو بدل دینا. اور میرے نزدیک یہ تحویل امت ہے اصل میں، کہ ایک امت سابقہ سے وہ منصب جو ہے چھین لیا گیا اور ایک نئی امت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اسے یہ منصب عطا کر دیا گیا. اب اس کے لیے ان لوگوں کے لیے اس کو ذرا پہلے ٹیبل بنانے کے لیے تلخ تو بہت ہے، آخر کسی کو کسی مقام سے معذول کیا جائے تو وہ اس کی تلخی کو تو محسوس کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ ایسے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، ٹھیک ہے یہ بنی اسماعیل ہے لیکن یہ بھی تو ابراہیم کی نسل سے ہے، تم بھی ابراہیم کی نسل سے ہو، ابراہیم کی شخصیت پر جا کر تم دونوں جمع ہو جاتے ہیں، لہذا تمہارے لیے کوئی ایسی مغایرت کی بات نہیں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. اور ابراہیم ظاہر بات ہے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہودیت بعد میں پیدا ہوئی، نصرانیت بعد میں پیدا ہوئی. ہم تقول نہ اللہ ابراہیم نہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات قانون ہودن اور سارا الان تم عالم و اللہ. تو ان دو رکوعوں میں اصل میں پھر ایک طرح سے بہت ہی پیشنیٹ انداز میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکراؤ مت، اجنبیت کا احساس نہ کرو، یہ بھی وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں جن سے تم ہو، لہذا یہ ہے کہ ان پر ایماندار ان کی تصدیق کرو. اور پھر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا، یہ در حقیقت ایک تمہید ہے کہ اب وہ خانہ کعبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ معین کیا جانے والا ہے. یہاں تک تو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اب آئیے یہ جو دو رکوع ہے سترواں اور اٹھارہواں رکوع جو ہم انشاءاللہ ایک ہی رکعت میں آج پڑھیں گے، یہ دونوں رکوع تحویل قبلہ کے حکم پر مشتمل ہے. اس میں آپ دیکھیں گے بڑی تکرار کے ساتھ اور بڑے اعادے کے ساتھ تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی نفسیاتی اہمیت ہو گئی. یہ بات ذرا لمبی تو ہو رہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت مفید بات ہوگی. اصل میں اس میں بڑی حکمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ یہاں آگے آپ دیکھیں گے خود فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ معین کیا. تو قرآن مجید میں اگر کوئی ذکر نہیں ہے اس کا, لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مقرر کیا, کہ یہ وحی خفی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, جس کی روح سے آپ نے قبلہ اپنا جو ہے 16-17 مہینے بیت المقدس کو بنایا. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ مہاجرین تھے, جو بنی اسماعیل میں سے تھے, یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا, کیونکہ انہیں تو زیادہ محبت تھی خانہ کعبہ سے, کیونکہ ان کا وہ آبائی روایات جو ہے وہ اسی خانہ کعبہ سے وابستہ ہے. بیت المقدس کے ساتھ تو ان کی کوئی آبائی روایات نہیں تھی, تو یہ ان کے لیے اب ایک امتحان بن گیا اور ثابت ہو گیا کہ محمد پر ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مخلص ہیں کہ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے, غرض یہ ہے کہ کون حکم دے رہا ہے. اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, جو بھی ہے سرے تسلیم ہم. گویا کہ وہ اپنی قبائلی اور قومی اقلیتوں سے بلند ہو چکے ہیں اور ان کا سارا تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو چکا ہے. دوسری حکمت اس میں وہ تھی جس کا یہاں ذکر نہیں ہے, لیکن تاریخی اعتبار سے اس کا سمجھنا مفید ہے, کہ یہود جو ہے ایک دم گھبرائے نہیں, بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نئی امت, یہ تو ہماری تابع امت ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا, لہذا ایک دم جو ان کی طرف سے مخالفت شدید ہوتی وہ اس شدت کے اندر نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یوں سمجھا, انگریزی کے لفظ سے آپ زیادہ سمجھیں گے, کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں, تو کوئی ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے, انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا, تو گویا کہ یہ تو ہمارے تابع ہیں. اس سے موقع مل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے معاہدے بھی کر لیے یہود کے ساتھ, ان معاہدے میں جکڑ لیا کہ بعد میں بہت مصیبت ثابت ہوئی, اور دوسرے یہ کہ جسے آپ کہتے ہیں بریدنگ اسپیس مل گئی, اپنی پوزیشن کو مدینے میں کنسالیڈیٹ کر لیا. اب جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ قبلہ جو ہے ابدی اور ہمیشہ کے لیے مستقل, وہ تو وہی خانہ کعبہ ہے, اپنا رخ اس کی طرف پھیر دو. اب امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو مدینے میں ایمان لائے تھے, کہ آیا یہ لوگ بھی وہ جو بھی ان کے یہود کے زیر اثر, ان کی روایات کے زیر اثر, بیت المقدس کے زیادہ مقدس ہونے کا تصور رکھتے تھے, آیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی وہ روایتی وابستگی جو ہے وہ اس کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. اس میں حکمتیں اتنی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہود کے اب کان کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اگر یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے تابع ہیں تو یہ تابع نہیں رہے, اب تو یہ مستقل امت بن گئے, ان کا اپنا ایک قبلہ ہو گیا, ان کا اپنا ایک مرکز وجود میں آ گیا, لہذا انہوں نے بڑے سد و بد کے ساتھ حضور کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ پروپیگنڈا بظاہر ایسا تھا, آج بھی آپ سوچیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بہت سے مسلمان بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے مثلا یہ کہا یہ کیسے نبی ہے, ان کا قبلہ ہی معین نہیں, کبھی یہ شمال کو رخ کرتے ہیں, کبھی جنوب کو رخ کرتے ہیں. اب یہ چیز ایسی ہے کہ مذہبی مزاج کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں ان چیزوں میں, لہذا بہت سے مخلص مسلمان بھی پریشان ہو گئے. یہ خیال بھی ان کو آیا کہ جو لوگ اس عرصے میں فوت ہو گئے انہوں نے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف, اگر اصل قبلہ یہ ہے تو ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی اور وہ فوت بھی ہو چکے, تلافی بھی نہیں کر سکتے, تو گویا کہ ان کا تو ایمان ہی ضائع ہو گیا, اس لیے کہ نماز جو ہے وہ تو رکن حکیم ہے اسلام کا. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دلائی ہے کہ نہیں, اصل مسئلہ جو ہے شمال اور مغرب کا یا جنوب اور مشرق کا نہیں ہے, بلکہ یہ تو جو اللہ جس کو جس چیز کو معین کر دے یہ ایک علامت ہے. چنانچہ 14 رکوع میں وہ آیت آ چکی تھی کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, ذہن میں وسعت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کسی سمت میں محدود نہیں ہے, اللہ ہی کے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی اور شمال بھی اور جنوب بھی اور فوق بھی اور تحت بھی, جو 6 سمتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے, اوپر نیچے اور مشرق مغرب شمال جنوب, تو یہ سب کے سب اللہ ہی کے ہیں, لہذا جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہوگا. یہ تو صرف ایک مصلحت ہے کہ ایک امت کے لیے ایک رخ معین کر دیا جائے تاکہ اجتماعیت ہو, ان کی یہ نہ ہو کہ جدھر اس کی کھڑا ہے ادھر اس کی کھڑا ہے, تو اجتماعیت نہیں ہوگی, تو یہ صرف ایک نشان ہے جو مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسلوط, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ تو در حقیقت ایک علامت ہے, ڈائریکشن ہے جو معین ہو گئی, باقی کوئی ہم سجدہ کعبے کو تو نہیں کرتے, ہمارا مسلوط تو اللہ ہے. ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسلوط, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ ساری اہمیت ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی تکرار ہے اس میں, زور زور دے کر بات کو جیسے کہ ہیمر کیا جاتا ہے کہ کوئی تشویش نہ رہے, اور ہر طرح کی تشویف جو ہے اہل ایمان کے دلوں سے نکل جائے. سیقول السفہاء من الناس, ان قریب کہیں گے نا سمجھ اور نادان لوگ, ما واللہم, کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا, ان قبلتہم اللتی کانوا علیہا, ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے, یعنی 16 مہینے یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. اب جب حکم اللہ دینے والا ہے تو پہلے تمہیداً جو ہے پہلے ہی فرما دیا کہ چہلے گوئیاں تو بہت ہوں گی اس پر, لیکن یہ کہ مسلمانوں تم تو اللہ کا حکم سنو اور مانو. قل للہ المشرق والمغرب, دیکھیے وہی تمہیدی الفاظ دہرا دیے. کہہ دیجئے اے نبی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں, یہ بھی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب یہاں خطاب ہے مسلمانوں سے, اصل میں تو انہی کی تشویش کا ازالہ تھا جو مقصود ہے. اور اے مسلمانوں, ایسے ہی کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے بہترین امت, ریس کی امت, امت وسط, معتدل امت, تاکہ تم بن جاؤ گواہ تمام نوع انسانی پر, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں تم پر. یہ امت وسط کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ درمیانی چیز بہترین بھی ہوتی ہے, اس لیے بہترین امت کی ترجمہ کیا گیا ہے. باقی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ لنک ہے, اب یہ امت محمد حضور کے اور بقیہ نوع انسانی کے درمیان, جیسے حضور واسطہ ہے ہدایت خداوندی میں, اللہ کا پیغام جبرائیل کے ذریعے حضور تک آیا, حضور نے امت کو پہنچا دیا. اب حضور کی رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے, اسے کون پہنچائے گا؟ تو اب ایک اگلا واسطہ جو ہے اس میں, یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کے ذمے ہے کہ اس پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچائے. گویا کہ جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اب امت محمد علیہ صاحب صلاح السلام کے حوالے کیا گیا ہے. اس سے اس امت کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے. بقول اقبال کہ اپنی خود ہی پہچان اے غافل افغان, بلکہ میں کہا کرتا ہوں اے غافل انسان, اے غافل مسلمان, اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان کہ اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے کہ رسول کو گواہ بنایا ہم پر اور ہمیں گواہ بنایا پوری نوع انسانی. رسول نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم کر دی, حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم مجرم ٹھہریں گے, اور لوگوں کی گمراہی کا وبال ہماری گردن پر آئے گا کہ اللہ ان کے ذمے تھا ہمیں پیغام پہنچانا, انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا, ہم کیسے ایمان لاتے؟ اگر رسول نہ پہنچاتے دعوت کے صحابہ کیسے ایمان لاتے؟ رسول نے دعوت پہنچائی, صحابہ ایمان لیا. ایسے بدبخت بھی تھے جو رسول کے دعوت دینے سے بھی ایمان نہیں لائے, لیکن جن میں کوئی رمق تھی, صلاحیت تھی, وہ ایمان لیا. اب اگر ہم دعوت نہ پہنچائیں انسانوں کو تو وہ کیسے ایمان لائے؟ یقیناً ہم دعوت پہنچائیں گے تو ان میں وہ بھی ہوں گے جو صالح فطرت لوگ ہوں گے, وہ لبیک کہیں گے, دعوت قبول کر لیں گے. اگرچہ ایسے لوگ بھی پرورٹڈ لوگ ہوں گے جن کے دل مست ہو چکے ہیں, فطرتیں ختم ہو چکی ہیں, کہ وہ خوبصورت بھی ایمان نہیں لائیں گے, لیکن پہنچا دینے کی ذمہ داری تو باہر آ گئے. تو اب یہاں پہ گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ اصل میں تحلیل قبلہ صرف تحلیل قبلہ نہیں ہے, بلکہ اصل میں یہ تحلیل امت ہے کہ ایک امت معذور دوسری امت نہ. اب تمہیں ہم نے ایک امت کی حیثیت دے دی ہے اے مسلمانوں, اور اس لیے تمہارا آپ ایک جدا گانا مرکز جو ہے وجود میں آیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةً الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر آپ تھے اے نبی, اِلَّا لِنَعْلَمَ, مگر اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں. لِنَعْلَمَ کا ترجمہ لفظی ہوگا تاکہ ہم یہ جانیں, لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے قدیم, اس لیے ترجمانی کرتے ہوئے ہم کہیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں. مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی, اور کون ہے جو ممیز ہو جاتا ہے, مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, ان سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں, جن کو اپنی آبائی روایات سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں قبول نہیں ہے بیت المقدس کا قبلہ, ہم تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, ہمارا آبائی قبلہ وہی ہے. الحمدللہ کہ ایسا کوئی ایک شخص بھی نہیں نکلا محمد پر ایمان لانے والوں میں, گویا کہ اپنی قبائلی اور آبائی اور قومی اصلیت اور روایات سے وہ بالکل بالا تر ہو چکے. وہی کانت لکبیرتن, اب دیکھیے یہ ہے شاباش دینے کا انداز, اور یقیناً یہ تھی بہت بڑی بات, بڑی بھاری بات تھی, چھوٹی آزمائش نہیں تھی. ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ, سوائے ان کے جن کو اللہ ہی نے ہدایت دی, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. وما كان الله ليضيع ایمانکم, اور اے مسلمانوں تشویش میں نہ رہو, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. وہ میں عرض کر چکا ہوں تشویش جو ہو گئی تھی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بڑا مہربان ہے اور بہت رحم دل, بہت شفیق ہے اور بہت مہربان ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. حضور کو بھی جو محبت تھی بیت اللہ سے, اب اس کا تو سب حسد کو اندازہ ہو سکتا ہے, ہجرت کے وقت جب روانہ ہوئے تھے تو کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے, لیکن میں کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے. تو اس محبت کا جو کیفیت تھی کہ حضور بھی منتظر تھے کہ کب تک اللہ تعالیٰ کی آزمائش جاری رہتی ہے, اور کب جب اصل قبلہ ہے ابراہیم کا قبلہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے. تو قد لرا تقلب وجهک فی السماء, اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم ابھی بدل دیں گے اور آپ کا رخ پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, اب یہ ہے حکم, یہ ساری تمہید تھی, اصل حکم کیا ہے؟ تو پھیر دیجئے اپنے چہرے مبارک کو مسجد حرام کی جانب. اور یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ مدینے سے باہر ایک قبیلہ تھا اس کے یہاں گئے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا آپ نے وہاں کھایا, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, عین اس حالت نماز میں یہ آیت نازل ہوئی, حالت نماز ہی میں آپ نے رخ بدلا. اسی لیے وہ مسجد جو ہے مسجد قبلتین کہلاتی ہے, ابھی تک محفوظ ہے وہ جگہ. اس میں ایک قبلہ محراب بنا ہوا شمالی جانب اور ایک محراب بنا ہوا جنوبی جانب. شمالی جانب بیت المقدس والے قبلے کا رخ تھا, ادھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, اور پھر جنوبی جانب جو ہے آپ نے نماز مکمل کی. تو یہ عین حالت نماز میں تحویل قبلہ ہوا. فولی وجہ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور لوگوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر دو اپنے چہروں کو اس ہی کی جانب. اب
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين